کلیم شیخ چلی سے منصوبے سوچتا ہوا اپنے دوست مرزا کے مکان پر پہنچا۔ ہر چند ابھی کچھ ایسی بہت رات نہیں گئی تھی، لیکن مرزا جیسے نکمے بے فکرے کبھی ہی لمبی تان کر سو چکے تھے۔ کلیم نے دروازے پر دستک دی تو جواب نتارت۔ اس مقام پر مرزا کا تھوڑا سا حال لکھتے نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس شخص کی کیفیت یہ تھی کہ شاید اس کا نانا، وہ بھی حقیقی نہیں، ابتدائی عملداری سرکار میں صاحب ریزیڈنٹ کے اردلی کا جمع دار تھا۔ اول تو ایسی عالی جاہ سرکار، دوسرے پائیدار منصب، اردلی کا جمع دار، تیسرے ان دنوں کی بے عنوانی، اس پر خود اس کی رشوت ستانی، بہت کچھ کمایا، یہاں تک کہ اس کا اعتداد دلی کے رواداروں میں ہو گیا۔ مرزا کی ماں اوائل عمر میں بیوہ ہو گئی۔ جمعدار نے باوجود کہ دور کی قرابت تھی، حسبت اللہ اس کا تکفل اپنے ذمہ لیا۔ جمعدار اپنی حیات میں اتنا سلوک کرتا رہا کہ مرزا کو یتیمی اور اس کی ماں کو بیوگی بھول کر بھی یاد نہ آئی ہوگی، لیکن جمعدار کے مرنے پر اس کے بیٹے پوتے نواسے کثرت سے تھے۔ انہوں نے بے اتنائی کی، اور اگرچہ جمعدار بہت کچھ وصیت کر مرے تھے، مگر ان کے ورثا نے بہزار دقت محل سرا کے پہلو میں ایک بہت چھوٹا سا قطع ان کے رہنے کو دیا، اور 7 روپے مہینے کے کرائے کی دکانیں مرزا کے نام کرا دی۔ یہ تو حال تھا کہ مرزا، مرزا کی ماں، مرزا کی بیوی، 3 آدمی اور 7 روپے کل کی کائنات۔ اس پر مرزا کی شیخی اور نمود، یہ مسخرہ اس ہستی پر چاہتا تھا کہ جمعدار کے بیٹوں کی برابری کرے، جن کو 7 روپے ماہوار کی آمدنی تھی۔ اگرچہ جمعدار والے اس کو منہ نہیں لگاتے تھے، مگر یہ بےغیرت زبردستی ان میں گھستا تھا، کسی کو ماموں جان، کسی کو بھائی جان، کسی کو خالو جان بناتا، اور وہ لوگ اس کے ادعائی رشتوں ناتوں سے جلتے اور دکھ ہوتے۔ اونچی حیثیت کے لوگوں میں بیٹھنا اس کے حق میں اور بھی زبون تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی اس نے تمام عادتیں امیر زادوں کی سی اختیار کر رکھی تھیں، مگر امیر زادگی نہ تھی تو کیسے نبھے؟ دکانیں گروی ہوتی جاتی تھیں، ماں بیچاری بتیرا بکتی، مگر کون سنتا تھا؟ مرزا کو جب دیکھو، پاؤں میں 1.5 ہاشیے کی جوتی، سر پر دوہری بیل کی بھاری کمدار ٹوپی، بدن میں ایک چھوڑ 2 انگرکھے، اوپر شبنم یا ہلکی سی تنزیب، نیچے کوئی طرح دار سا دھاگے کا نینو، جاڑا ہوا تو بانات، مگر 7 روپے گز سے کم کی نہیں۔ خیر، یہ تو صبح شام اور تیسرے پہر کاشانی مخمل کی آصف خانی، جس میں حریر کی سنجاف کے علاوہ گنگا جمنی کم خواب کی عمدہ بیل ٹنکی ہوئی، سرخ نیفا پائجامہ، اگر ڈھیلے پائچوں کا ہوا تو کلی دار، اور اس قدر نیچا کے ٹھوکر کے اشارے سے 2 قدم آگے، اور اگر تنگ موہری کا ہوا تو نصف ساق تک چوڑیاں، اور اوپر جلد بدن کی طرح مڑا ہوا ریشمی آزار بند، گھٹنوں میں لٹکتا ہوا، اس میں بے قفل کی کنجیوں کا گچھا۔ غرض دیکھا تو مرزا صاحب کی اس حیات کزائی سے چھیلا بنے ہوئے سرے بازار چھم چھم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کلیم کا مرزا سے محفل مشاعرہ میں تعارف پیدا ہوا۔ شدہ شدہ مرزا صاحب کلیم کے مکان پر تشریف لانے لگے، یہاں تک کہ اب چند روز سے تو دونوں میں ایسی گاڑھی چھننے لگی تھی کہ گویا یکجان 2 قالب ہو گئے تھے۔ کلیم کو تو مرزا کے مکان پر جانے کا کبھی بھی اتفاق نہیں ہوا، مگر مرزا شام کو تو کبھی کبھی، لیکن صبح کو بلا ناغا آتے اور تمام دن کلیم کے پاس رہتے۔ مرزا نے اپنا حال اصل کلیم پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کلیم یہی جانتا تھا کہ جمعدار کا تمام ترکہ مرزا کو ملا، اور وہ جمعدار کی محل سرا کو مرزا کی محل سرا، اور جمعدار کے دیوان خانے کو مرزا کا دیوان خانہ، اور جمعدار کے بیٹے پوتوں کے نوکروں کو مرزا کے نوکر سمجھتا، اور اسی غلط فہمی میں وہ گھر سے نکلا تو سیدھا جمعدار کے محل سرا کی ڈیوڑی پر جا موجود ہوا۔ بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکھڑانے سے 2 لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلی، اور ان میں سے ایک نے پوچھا، کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ جاؤ مرزا کو بھیج دو۔
کون مرزا؟
مرزا ظاہردار بیگ، جن کا مکان ہے، اور کون مرزا؟
یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں ہے۔
اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کباڑ بند کر لے کہ کلیم نے کہا، کیوں جی، کیا یہ جمعدار صاحب کی محل سرا نہیں ہے؟
ہے کیوں نہیں؟
پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں؟
کیا
کیا ظاہردار بیگ جمعدار کے وارث اور جانشین نہیں ہیں؟
جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے، مواں ظاہردار بیگ جمعدار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟
دوسری لونڈی نے کہا،
ارے کمبخت، یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہوں، وہ ہر جگہ اپنے تئیں جمعدار کا بیٹا بنایا کرتا ہے۔ کیوں میاں، وہی ظاہردار بیگ نا جن کی رنگت زرد زرد ہے، آنکھیں کرنجی، چھوٹا قد، دبلا ڈیل، اپنے تہیں بہت بنائے سنوارے رہا کرتے ہیں؟
ہاں ہاں، وہی ظاہردار بیگ۔
تو میاں، اس مکان کے پچھواڑے اپلوں کی ٹال کے برابر ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔
کلیم نے وہاں جا کر آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جانگیا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے،
آہا، آپ ہیں، معاف کیجیے گا، میں نے سمجھا کوئی اور صاحب ہیں۔ بندے کو کپڑا پہن کر سونے کی عادت نہیں، میں ذرا کپڑا پہناؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں۔
چلیے گا کہاں، میں آپ ہی کے پاس تک آیا تھا۔
پھر اگر کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں۔
میں آج شب کو آپ ہی کے یہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں۔
بسم اللہ، تو چلیے اسی مسجد میں تشریف رکھیے، بڑی فضا کی جگہ ہے، میں ابھی آیا۔
کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، وہ بھی مسجد زرار کی طرح ویران، وحشتناک، نہ کوئی حافظ ہے، نہ کوئی طالب علم، نہ کوئی مسافر، ہزارہا چمگادڑیں اس میں رہتی ہیں کہ ان کی تسبیح بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے کہ بجائے خود کھرنجے کا فرش بن گیا ہے۔ مرزا کے انتظام میں کلیم کو چاروں ناچار اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ کلیم شکایت کرے، مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، خفقان کا عارضہ، اختلاج قلب کا روگ ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو ان کو غشی میں پایا، اسی وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ کلیم نے باپ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا کہہ سنایا۔
پھر اب کیا ارادہ ہے؟
سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ جانے کا ارادہ نہیں، اور جو آپ کی صلاح ہو۔ مرزا بولے،
خیر، نیت شب حرام، صبح تو ہو، آپ بے تکلف استراحت فرمائیے، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیج دیتا ہوں، اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجئے کہ آج اس کی علالت میں اشتداد ہے۔
کلیم بولا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائیں، متعدد دیوان خانے، کئی پائیں باغ ہیں، حوض اور حمام اور کٹرے اور گنج اور دکانیں اور سرائیں۔ میں تو جانتا ہوں کہ عمارت کی قسم کی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کو تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہو، یا یہ حال ہے کہ ایک متنفس کے واسطے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں۔ جو جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جمعدار کے تمام ترکے پر تم قابض اور متصرف ہو، لیکن میں اس جاہ و حشمت کا ایک شمہ بھی نہیں دیکھتا۔ مرزا نے کہا،
آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے، اتنی مدت مجھ سے آپ سے صحبت رہی، مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا۔ یہ اختلاف حالت جو آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، بندے کو جمعدار صاحب مرحوم و مغفور نے متبنا کیا تھا اور اپنا جانشین مقرر کر کے مرے تھے، شہر کے کل رؤسا اس سے واقف اور آگاہ ہیں، ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنا اندازیاں کی۔ بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑوں سے کوسوں دور بھاگتا ہے، صحبت ناملائم دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا، لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ، بندوبست کا حوصلہ نہیں، اسی روز سے اندر باہر واویلا مچی ہوئی ہے، اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو منانے جائیں۔
کلیم نے کہا، لیکن آپ نے اس کا تذکرہ کبھی نہیں کیا۔ مرزا بولے،
اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلال مزاج سے بے بہرا اور غیرت و حمیت سے بے نصیب ٹھہرتا، اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، اجازت دیجئے کہ میں جا کر بچھونا بھجوا دوں اور مریضہ کی تیمارداری کروں۔ کلیم نے کہا، خیر مقام مجبوری ہے، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجئے، تاریکی کی وجہ سے طبیعت اور بھی گھبراتی ہے۔ مرزا نے کہا، چراغ کیا، میں نے تو لیمپ روشن کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن گرمی کے دن ہیں، پروانے بہت جمع ہو جائیں گے اور آپ زیادہ پریشان ہو جائیے گا، اور اس مکان میں ابابیلوں کی کثرت ہے، روشنی دیکھ کر گرنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کا بیٹھنا دشوار کر دیں گے۔ تھوڑی دیر صبر کیجئے کہ مہتاب نکلا آتا ہے۔ کلیم جب گھر سے نکلا تو کھانا تیار تھا، لیکن وہ اس قدر تیش میں تھا کہ اس نے کھانے کی مطلق پرواہ نہ کی اور بے کھائے نکل کھڑا ہوا۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا کہ آخر مرزا خود پوچھیں گے تو کہہ دوں گا۔ مرزا کو ہر چند کھانے کی نسبت پوچھنا ضرور تھا، کیونکہ اول تو کچھ ایسی رات زیادہ نہیں گئی تھی، دوسرے یہ کہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ کلیم گھر سے لڑ کر نکلا ہے، تیسرے دونوں میں بے تکلفی غائب درجے کی تھی۔ لیکن مرزا قصدن اس بات سے معترض نہ ہوا، اور کلیم بیچارے کا بھوک کے مارے یہ حال کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کی انتڑیوں نے قل ہو اللہ پڑھنی شروع کر دی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مرزا کسی طرح اس پہلو پر نہیں آتا اور عنقریب تمام شب کے واسطے رخصت ہوا جاتا ہے، تو بیچارے نے بے غیرت بن کر خود ہی کہہ دیا کہ سنو یار، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔
سچ کہو، نہیں جھوٹ بھائی کہتے ہو،
تمہارے سر کی قسم میں بھوکا ہوں۔
تو مرد خدا آتے ہی کیوں نہ کہا، اب اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے، دکانیں سب بند ہو گئیں، اور جو دو ایک کھلی بھی ہیں تو باسی چیزیں رہ گئی ہوں گی، جس کے کھانے سے فاقہ بہتر ہے۔ گھر میں آج آنکھ تک نہیں سلگی، مگر ظاہراً تم سے بھوک کی سہار ہونی مشکل معلوم ہوتی ہے، دیو اشتہا کو زیر کرنا بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے کہ جاؤں چھدامی بھڑبھوجے کے یہاں سے گرم گرم خستہ چنے کی دال بنوا لاؤں، بس ایک دھیلے کی مجھ کو تم کو دونوں کو کافی ہوگی، رات کا وقت ہے۔
ابھی کلیم کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مرزا جلدی سے اٹھ باہر گئے اور چشمے زدن میں چنے بھنوا لائے، مگر دھیلے کا کہہ کر گئے تھے، یا تو کم کے لائے یا راہ میں دو چار پھنکے لگا لیے، اس واسطے کہ کلیم کے روبرو دو تین مٹھی چنے سے زیادہ نہ تھے۔ بولے،
یار ہو تم بڑے خوش قسمت کے اس وقت بھاڑ مل گیا، ذرا واللہ ہاتھ تو لگاؤ، دیکھو تو کیسے بھلس رہے ہیں، اور سوندھی سوندھی خوشبو بھی عجب ہی دل فریب ہے کہ بس بیان نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ لوگوں نے خس اور مٹی کا عطر نکالا، مگر بھنے ہوئے چنوں کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا، کمال ہے، کیا چیز ہے، دیکھیے اتنی تو رات گئی ہے مگر چھدامی کی دکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ بندے نے تحقیق سے سنا ہے کہ حضور والا کے خاصے میں چھدامی کی دکان کا چنا بلا ناغا لگ کر جاتا ہے، اور واقعی آپ ذرا غور سے دیکھیے کیا کمال کرتا ہے کہ بھوننے میں چنوں کو سڈول بناتا ہے۔ بھائی تمہیں میرے سر کی قسم سچ کہنا، ایسے خوبصورت خوشقطع سڈول چنے تم نے پہلے بھی کبھی دیکھے تھے؟ دال بنانے میں اس کو یہ کمال حاصل ہے کہ کسی دانے پر خراش تک نہیں، ٹوٹنے پھوٹنے کا کیا مذکور، اور دانوں کی رنگت دیکھیے، کوئی بسنتی ہے کوئی پستئی، غرض دونوں رنگ خوشنما۔ یوں تو صدا قسم کے غلے اور پھل زمین سے اگتے ہیں، لیکن چنے کی لذت کو کوئی نہیں پاتا۔ آپ نے وہ ایک ظریف کی حکایت سنی ہے؟
فرمائیے۔ چنا ایک بار حضرت میکائیل کی خدمت میں، جن کو ارزاق عباد کا اہتمام سپرد ہے، فریاد لے کر گیا کہ یا حضرت، میں نے ایسا کیا قصور کیا ہے کہ جو میں نے سر زمین سے نکالا تیر ستم چلنے لگا؟ معقولات اور بھی ہیں، مگر جیسے جیسے ظلم مجھ پر ہوتے ہیں کسی اور پر نہیں ہوتے، نشو و نما کے ساتھ تو میری قطع و برید ہونے لگتی ہے۔ میری کونپلوں کو توڑ کر آدمی ساگ بناتے اور مجھ کچے کو کھا جاتے ہیں. جب ذرا باراور ہوا تو خدا جھوٹ نہ بلوائے, آدمی بکری بن کر لاکھوں من بوٹ چر جاتے ہیں. اس سے نجات ملی تو ہولے کرنے شروع کیے, پکا تو شاخ و برگ بھس بن کر بیلوں اور بھینسوں کے دوزخ شکم کا ایندھن ہوا. رہا دانا, اس کو چکی میں دلیں, گھوڑوں کو گلائیں, بھاڑ میں بھونیں, بیسن بنائیں, کھولتے ہوئے پانی میں ابالیں, گھنگنیاں پسائیں. غرض شروع سے آخر تک مجھ پر طرح طرح کی آفتیں نازل رہتی ہیں. چنے کا حضرت میکائل کے دربار میں اس طرح پر بے بیکانہ چپڑ چپڑ بولنا سن کر حاضرین دربار اس قدر ناخوش ہوئے کہ ہر شخص اسے کھانے کو دوڑا. چنانچہ یہ ماجرا دیکھ کر بے انتظام حکم آخر رخصت ہوا. سو حضرت, یہ چنے ایسے لذت کے بنے ہیں کہ فرشتوں کے دندان آز بھی ان پر تیز ہیں. افسوس ہے کہ اس وقت نمک مرچ بہم نہیں پہنچ سکتا, ورنہ میر مدن کے کبابوں میں یہ خستگی اور یہ سوندھا پن کہاں. غرض مرزا نے اپنی چرب زبانی سے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا. کلیم بھوکا تو تھا ہی, اس کو بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے. مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری, ایک کثیف سا تکیہ بھیج دیا. دو ہی گھڑی میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہونا عبرت کا مقام ہے. یا تو خلوت خانے اور عشرت منزل میں تھا, یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا, اور مسجد بھی ایسی جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر بیان کیا. گھر کے الوان نعمت کو لات مار کر نکلا تھا تو پہلی ہی وقت چنے چبانے پڑے. نہ چراغ, نہ چارپائی, نہ بہن, نہ بھائی, نہ مونس, نہ غمخار, نہ نوکر, نہ خدمتگار. مسجد میں اکیلا ایسا بیٹھا تھا جیسے قید خانے میں حاکم کا گناہگار یا قفس میں مرغ نو گرفتار. اور کوئی ہوتا تو اس حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا, اپنی حرکت سے توبہ اور اپنے افعال سے استغفار کرتا, اور اسی وقت نہیں تو سویرے گجر دم باپ کے ساتھ نماز صبح میں جا شریک ہوتا. لیکن کلیم کو اور بہت مضمون سوچنے کو تھے. اس نے رات بھر میں قصیدہ تو مسجد کی حجب میں تیار کیا اور ایک مثنوی مرزا کی شان میں. صبح ہوتے آنکھ لگ گئی تو معلوم نہیں مرزا یا محلے کا کوئی اور عیار ٹوپی, جوتی, رومال, چھڑی, تکیہ, دری, یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے منفقت اور اس کے جسم سے جدا تھی لے کر چمپت ہوا. یوں بھی کلیم بہت دیر کو سو کے اٹھتا تھا, اور آج تو ایک وجہ خاص تھی. کوئی پہر سوا پہر دن چڑھے جاگا تو دیکھتا کیا ہے کہ فرش مسجد پر پڑا ہے, اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی ہیں تو سیروں, گرد کا بھبوت اور چمگادڑوں کے بیٹ کا زماد بدن پر تھپا ہوا ہے. حیران ہوا کہ قلب ماہیت ہو کر میں کہیں بھتنا تو نہیں بن گیا. مرزا کو ادھر ادھر دیکھا, کہیں پتا نہیں. مسجد تھی ویران, اس میں پانی کہاں. صبر کر کے بیٹھا رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں, اور یا منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں. اس میں دوپہر ہونے کو آئی. بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا, جو ہی زینے پر چڑھا کہ کلیم اس سے عرض مطلب کرنے کے لیے لپکا. وہ لڑکا اس کی حیات قضائی دیکھ کر ڈر کر بھاگا. خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا یا سیڑھی خیال کیا. کلیم نے بہتیرا پکارا, اس لڑکے نے پیٹ پھیر کر نہ دیکھا. ناچار کلیم نے بہزار مصیبت دوسرے فاقے سے شام پکڑی, اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا. سیدھا مرزا کے مکان پر گیا اور آواز دی تو یہ جواب ملا کہ وہ تو بڑے سویرے کے قطب صاحب سدھارے ہیں. کلیم نے چاہا کہ اپنا تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منہ ہاتھ دھونے کو پانی مانگے اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی اور ٹوپی, تاکہ کسی طرح گلی کوچے میں چلنے کے قابل ہو جائے. یہ سوچ کر اس نے کہا, کیوں حضرت, آپ مجھ سے بھی واقف ہیں؟ اندر سے آواز آئی,
ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے, اپنا نام نشان بتاؤ تو معلوم ہو.
میرا نام کلیم ہے, اور مجھ سے اور مرزا ظاہردار بیگ سے بڑی دوستی ہے, بلکہ شب کو میں مرزا صاحبی کی وجہ سے مسجد میں تھا.
وہ دری اور تکیہ کہاں ہے جو تمہارے سونے کے لیے بھیجا گیا تھا؟
تکیے اور دری کا نام سن کر تو کلیم بہت چکرایا, اور ابھی جواب دینے میں متعمل تھا کہ اندر سے آواز آئی,
مرزا زبردست بیگ, دیکھنا یہ مردوا کہیں چل نہ دے, دوڑ کر تکیہ دری تو اس سے لے لو.
کلیم یہ سن کر بھاگا.
अभी गली की नुक्कड़ तक नहीं पहुंचा था कि जबरदस्त ने चोर चोर करके जा लिया। हरचंद कलीम ने मिर्जा जाहिरदार बेग के साथ अपने हुकूक मार्फत साबित किए, मगर जबरदस्त का ठेंगा सर पर उसने एक न मानी और पकड़कर कोतवाली ले गया। कोतवाल ने सरसरी तौर पर दोनों का बयान सुना और कलीम से उसका हसब नसब पूछा। हरचंद कलीम अपना पता बताने में झेंपता था, मगर चार उनचार उसको बताना पड़ा। लेकिन उसकी हालत जाहिरी ऐसी अबतर हो रही थी कि उसका सच भी झूठ मालूम होता था। कोतवाल ने सुनकर यही कहा कि मियां नसूह, जिनको तुम अपना वालिद बताते हो, मैं उनको खूब जानता हूं और यह भी मुझको मालूम है कि उनके बड़े बेटे का यही नाम है जो तुमने अपना बयान किया है। मोहल्ले का पता, घर का निशान भी जो तुमने कहा, सब ठीक है, मगर कलीम तो एक मशहूर और मारूफ आदमी है। आज शहर में उसकी शायरी की धूम है। तुम्हारी ये हैसियत के नंगे सर, नंगे पांव, बदन पर कीचड़ थुपी हुई, मुझको बावर नहीं होता। इनको हवालात में रखो, सुबह हो तो मैं इनके वालिद को बुलवाऊं तो इनके बयान की तस्दीक हो। कलीम ये सुनकर रो दिया और कहा कि मैं वही बदनसीब हूं जिसकी शेरगोई का शोहरा आपने सुना है। आपको यकीन ना हो तो मैं अपने अफकार ताजा सुनाऊं। चुनाचे कल शब को जो कुछ मस्जिद और मिर्जा की शान में कहा था सुनाया। उस पर कोतवाल ने इतनी रियायत की कि दो सिपाही कलीम के साथ किए और उनको हुक्म दिया कि इनको मियां नसूह के पास ले जाओ, अगर वो इनको अपना फर्जंद बताएं तो छोड़ देना, वरना वापस लाकर हवालात में रखना।